الحمد لله
سبحان الله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في موضع آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتهائي قابل صد احترام حضرات علماء کرام قابل قدر سامعین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج شعبان المعظم کی 16ویں رات 28 جنوری سن 94 میں آپ حضرات سے اس عظیم شخصیت کے عظمت و کردار کو خراج عقیدت، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں. جس شخصیت کو رب العالمین نے یہ شرافت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ جس موڑ پر، جس مقام پر، جس موقع پر، جس مرحلہ پر زندگی کے جس لمحہ میں، جس شعبہ میں، جس گوشہ میں جب آپ اس شخصیت کو تلاش کرنے لگیں گے تو وہ شخصیت آپ کو آگے آگے نظر آئے گی. کوئی ایسا مرحلہ موقع نہیں ہے جہاں صدیق کی شخصیت کسی سے پیچھے رہ جائے. نام کے اوپر آپ غور کریں، ابا بکر، نام کے اوپر تو معنی ہے اولیت والا. پھر آپ غور کریں اس بات پر کہ آمنہ کے لال حلیمہ کے گھر سے واپس آئے، 4-5 سال کی عمر ہے، والد پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، کچھ چلنے پھرنے لگے ہیں تو دادا کی سرپرستی سے بھی محروم ہو گئے، اپنا غم غلط کرنے کے لیے، دکھ بانٹنے کے لیے فطرتی طور پر بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ ایک غم غسار، ایک غم خار اور ایک یار کا متلاشی ہوتا ہے. دکھ والا آدمی ہو، غموں والا انسان ہو، پریشانیوں کا مارا ہو، اس کی نظریں تلاش کرتی ہیں ایک ایسے ہم سفر کو، ایک ایسے دوست کو، ایک ایسے ساتھی کو، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، فطرتا مزاجا کہ کوئی ایسا غم گسار ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے غم غلط کروں، اس کی دوستی کے رنگ میں کبھی اپنے باپ کی شفقت دیکھوں تو کبھی ماں کی ممتا دیکھوں، کبھی اس کی دوستی کے رنگ میں دادا کا سراپا دیکھوں تو کبھی اس کی دوستی کے رنگ میں اللہ کے بنائے ہوئے اس جہان کا نظارہ کروں. معصوم پیغمبر کی بچپن ہی میں دوستی کے لیے جب نگاہیں جہان والوں کی طرف اٹھی تو سب سے پہلے دوستی کے لیے جو نگاہ پڑی ہے تو وہ ابو بکر تھا. لوگ بات کی بات کرتے ہیں، بات کی باتیں مت چھوڑو، مت چھیڑو. مزاجن اور تبن نبوت معصوم تھی، مزاجن اور تبن اور فطرتن پیغمبر معصوم، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم. تو تلاش تھی اپنے ہی جیسے ایک پیکر کی، تلاش تھی اپنے ہی جیسے ایک سچے اور سچے کی، تو مکہ کی بھری محفل میں اللہ نے بھی ایک ہی بنایا تھا کہ جس نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، جس نے جاہلیت کے دور میں بھی اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکایا تھا، اور وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا جو بچپن ہی میں پیغمبر کے سنگ سنگ چلنے لگ گیا، بچپن ہی میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، اور پھر ایک وقت آیا، جوانی آئی، قحافہ کے بیٹے پہ بھی آئی، آمنہ کے لخت جگر پہ بھی آئی، جوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا دیکھنے والے آشش کر اٹھے، دیکھنے والوں نے پرکھا دیکھا، پھر ہمیشہ کے اسی کے ہو کے رہ گئے، سرداروں نے خط لکھے خدیجہ الکبریٰ کو کہ آپ بیوگی کے ایام گزار رہی ہیں، ہم سردار ہیں، فرمایا میں تمہیں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتی، کسی نے کہا خدیجہ تو نے عبداللہ کے چاند کو بھی دیکھا ہے، کون ہے وہ؟ وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، آمنہ کا لال ہے، اس در یتیم کے بارے میں تو نے کچھ نہیں سنا؟ کچھ سننا شروع کیا، کچھ خبر لینی شروع کی، غائبانہ طور پر فدا ہو گئی، مال دے کر ملک شام کی طرف بھیجا، واپس آ کر رپورٹ ملی، سردار خدیجہ کو پیغام بھیجتے تھے، خدیجہ محمد کے چچا ابو طالب کو پیغام بھیجتی ہے کہ میں نے محمد کے لیے قبول کر لیا جائے، اس نکاح میں بھی صدیق اکبر کے وہاں موجود تھے، اور اس نکاح یہ نکاح بھی پیغمبر کا خدیجہ الکبریٰ سے صدیق کے مشورے کے ساتھ ہوا، اٹھاؤ تاریخوں کو، آگے چلیے، سراپا پیغمبر کا ہے، جوانی پیغمبر کی ہے، بہادری پیغمبر کی ہے، اور دیانت امانت شرافت رسول اللہ کی ہے، کہاں کہاں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ بیت اللہ کا تعمیر کر رہے تھے، بچپن کی بات ہے، تعمیر کر رہے تھے، کسی نے پیغمبر کی چادر کھول دی، بچپن ہی میں رش کھا کے گر گئے، پھر ایک وقت آیا بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی، قوم کی تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں، جھگڑا اس بات میں پڑا حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کے مقام پہ رکھے، ہر ایک نے اپنی شرافت گنوائی، تاریخی حوالوں سے اپنی عظمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اس بات پر اختلاف ہوا، تم نہیں رکھو گے سنگ مرمر، بیت اللہ میں اپنے مقام پر حجر اسود کو ہم رکھیں گے، بلاخر کہنے لگے چھوڑو لڑو نہیں، صبح کے وقت جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے فیصلہ اسی سے کروا لینا، آئے، تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا ہوں، جب تک پس منظر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا یہ کہنا آسان ہے کہ صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، سوچو تو صحیح کہ کب لائے اور کیسے لائے، کہنا آسان ہے، صبح کو جب بیت اللہ میں آئے سب کی زبانوں سے ایک کلمہ نکل رہا تھا، مکہ والو تمہیں مبارک ہو، تمہارے رب نے تمہارے خون کو بہنے سے بچا لیا، کیوں کہ مکہ میں آمنہ کا لال در یتیم آ پہنچا ہے، ان کی زبان سے جو فیصلہ ہوگا یقیناً وہ بھلائی اور خیر پر مبنی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جو حل فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا. ایسا گنجلت پیچیدہ مسئلہ سوچ سوچ کر عقلیں جواب دے رہی تھیں کہ کون سا گروہ، کون سی جماعت، کون سی قوم، کون سا قبیلہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، یہ بچھائے دیتا ہوں. حجرِ اسود کو اپنے مقدس ہاتھوں سے اٹھایا، چادر میں رکھ دیا. ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا کونا پکڑ کر حجرِ اسود کو اٹھا لے، سبحان اللہ، اٹھا کر لے گئے. نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں اسے نصب کرنا تھا. فرمایا بتلاؤ شرافت سب کو مل گئی یا نہ ملی؟ سب نے کہا مل گئی. نیامیں تلواروں سے واپس تلواریں نیاموں میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چلی آئیں. یہ وہ واقعات تھے، یہ وہ کردار تھے، یہ وہ کارہائے نمایاں تھے کہ مکہ کی دھرتی پر پیغمبر کا وجود آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر گیا. بغیر پکارے لوگ کشاں کشاں متوجہ ہونے لگے، بغیر دعوت دیے پروانہ وار گرنے لگے، اور بغیر نشو و نما کیے لوگوں کی زبان پر تعریف کے قصیدے جاری ہو گئے. اسی اثنا میں ایک وقت آیا کہ خلاق عالم کے حکم سے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے آواز دی، مکہ کے لوگوں جہاں کہیں ہو میرے پاس آؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں. ایک جمع غفیر ہے تا حد نظر انسانوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا ایک بہت بڑا ازدحام ہے. سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کیسے پکارا ہے؟ فرمایا ٹھہرو، مجھے یہ بتلاؤ کہ 40 سال میں تم نے مجھے کیسے پایا؟ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا. ایک ہی زبان پر الفاظ جاری تھا، لفظ جاری تھا. ہم نے بار بار آزمایا، ہم نے بار بار آپ کو سچا اور سچا پایا. فرمایا اگر میں یہ کہوں ایک دشمن کا لشکر پہاڑ کی طرف پشت کی جانب سے تمہارے اوپر گھات لگا کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری اس بات پر ایمان لے آؤ گے؟ روایات میں آتا ہے حضور کا اتنا فرمانا تھا مکہ کے لوگوں پر کپ کپی تاری ہو گئی، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پہاڑ کی دوسری جانب دیکھنے لگے کہیں واقعی تو کوئی لشکر نہیں آ پہنچا. اس قدر یقین، اعتماد، اس قدر آپ کی بات پر پختہ ایمان تھا. جب سب نے کہا کبھی آپ کی زبان سے کوئی غلط بات جاری نہیں ہوئی، کبھی آپ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تو فرمایا پھر سنو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس ایک کلمے کی دعوت دینا تھی. لا الہ الا اللہ پر مبنی پروگرام منشور اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا تھا. وہی قوم جو سعد کو امین کہہ کے پکار رہی تھی، وہی قوم جس کی نظروں میں عقیدت کے پھول پیغمبر کی طرف نچھاور کیے جا رہے تھے، جو محبت اور عقیدت اور احترام سے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی. ان دو جملوں کے سننے کے بعد، اس کلمہ کے سننے کے بعد اس قدر پر افروختہ بھڑک گئی، غصہ اور اس انداز میں جوش میں آئی کہ کسی نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا چہرہ نبوت پہ دے مارا، کسی کے منہ میں گالی آئی تو بکتا چلا گیا،
کسی کے منہ میں کچھ اور لفظ آیا تو گستاخی کرتا چلا گیا. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے آمنہ کے لال ابھی ابھی پار کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہوئے جاتا دیکھ رہے ہیں, اور نبوت سوچ رہی ہے بس ساری عمر کی گواہی, 40 سالہ زندگی کی صداقت, امانت, دیانت اور شرافت پر ابھی ابھی جو مغرے تصدیق ثبت کر رہے تھے اس ایک کلمہ کو سن کر انکار کر گئے ہو؟ کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں؟ ماننا تو دور کی بات ہے, غیر تو غیر ہوتے ہیں, بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں, دشمن تو دشمن ہوتے ہیں. سب سے پہلے چہرہ نبوت پر جو پڑنے والا اچھالا جانے والا پتھر تھا وہ کسی غیر کا نہیں, اپنے سکے چچا ابو لہب کا تھا. جس ظالم نے یہ کہتے ہوئے پتھر مارا معاذ اللہ, تبن لکا یا محمد علی حاضر جماعتنا, اے محمد تو ہلاک ہو جائے, ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں کلمہ سنائے. سگے چچے نے گالی دی اور پتھر مارا, قوم واپس چلی گئی, کس عالم میں چلی گئی. آج وہ دن آیا ہے جب نبوت مکے میں تنہا رہ گئی, جب نبوت مکے میں اکیلی رہ گئی, کوئی نہیں مونس و غمخار, کوئی نہیں دوست و یار, کوئی نہیں ہم سفر و ساتھی, کوئی نہیں تعریف کرنے والا. نوبت یہاں تک پہنچی, چوکوں پہ کھڑے ہوئے, چراہوں پہ کھڑے ہوئے, گلیوں میں کھڑے ہوئے, کونوں میں کھڑے ہوئے, بیت اللہ کی دیواروں کے پاس کھڑے ہوئے, اشارے کر کر کے پیغمبر کی توہین کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پیغمبر سوچ میں پڑی ہے کیا کروں. اسی اثنا میں حکم ہوا, وانذر عشیرتک الاقربین, میرے پیغمبر سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور دعوت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ جاری کر دیا, پیغام بھیج دیا, فلاوت میرے گھر میں دعوت ہے, میرے گھر میں کھانا ہے. ابو جہل, عتبہ شہبہ عتیبہ, ابو لہب, اپنے 11 کے 11 چچا, سب چچاؤں کو اور سب جناب رشتہ داروں کو, بڑے بڑے سرداروں کو, ابو سفیان کو, سب لوگوں کو دعوت پہنچ گئی, امیہ ابن خلف کو, دیگر لوگوں کو دعوت. سردار خوش ہو گئے, کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ کے بیٹے کو احساس ہو گیا ہے کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی, واقعی اس نے اپنی قوم سے لڑائی کر کے کوئی اچھا نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے, دعوت پہ جائیں گے, اس کی معذرت بھی قبول کر لیں گے اور اس کو سمجھا کے بھی آئیں گے کہ دیکھا کبھی اپنی قوم کے مقابلے میں آدمی کو نہیں آنا چاہیے, کبھی اپنی قوم کے بزرگوں سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. یہ سوچ کر وہ دعوت کے لیے آ رہے ہیں, اور اب آؤ ادھر اللہ کے رسول ہیں, گھر میں خدیجہ الکبریٰ دعوت کا اہتمام کرنے والی ہیں, پیغمبر اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھانے والے ہیں, پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی صاحبزادیاں حضرت زینب, ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت فاطمہ بھی پیدا نہیں ہوئیں, اپنے معصوم ہاتھوں سے دسترخوان کے اوپر کھانا چن رہی ہیں. کیا وہ دسترخوان ہوگا, کیا اس کا کھانا ہوگا جس کے پکانے والی خدیجہ ہوگی, جس کے چننے والی پیغمبر کی بیٹیاں ہوں گی, اور جو دسترخوان بچھانے والا اللہ کا رسول ہوگا. کھانا بچھایا, آئے لوگ, ایک ایک سردار آیا, بیٹھا اور جناب آلتی پالتی مار کے بیٹھے, کھانے لگ گئے, شروع کرو کھانا. کھانا شروع ہو گیا, جب کھانا ختم کرنے پر آئے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر حفیظ جلندری کہتا ہے, کھلا کے سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا, دوستو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا, میں تمہارے واسطے دولت ایمان لایا ہوں, جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. پھر آپ نے فرمایا, میں نے تمہیں گھر میں بلایا ہے تاکہ تم میری بات سنو. مکہ کے سرداروں, میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہاری عزت ہوں، تمہاری آبرو ہوں، تمہاری شرافت کی پگڑی کا ترہ بلند کرنے والا ہوں، تمہاری عظمت و کردار کو چار چاند لگانے والا ہوں۔ سوچو تو صحیح، میں نے 40 سال میں اگر جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے بول سکتا ہوں؟ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، بتوں کی بندگی چھوڑو، اسی خدائے وحد کی طرف آؤ جس خدائے وحد کی طرف اس گھر کے معمار ابراہیم نے بلایا تھا۔ پیار بھرے انداز میں، اپنائیت کے انداز میں، انتہائی محبت کے اس بھرپور انداز میں پیغمبر نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سرداروں کو جب پیغام حق دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دیکھ، کھڑے ہو گئے، پیغمبر کے بچھائے ہوئے دسترخوان کو الٹ دیا، برتنوں کو ٹھوکے مارنے لگے، گالیاں دینے لگے، علی ہذا جب آتا نا، ہمیں اس لیے بلایا تھا گھر میں، نہیں مانیں گے تیری بات، نہیں پڑھیں گے یہ کلمہ، تیری ہماری چوکوں چوہوں میں لڑائی ہوگی، ہمارا تمہارا آج کے بعد بائیکاٹ ہے۔ گالیاں دیتا ہوا ایک ایک سردار نبوت کے گھر سے باہر جا رہا ہے، اور نبوت کھڑی یاس بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اور ظالموں، تمہیں میرے دسترخوان پہ کھائے ہوئے نمک کا بھی خیال نہ آیا؟ تمہیں اتنا بھی حیا نہ آیا کہ میں نے معصوم ہاتھوں سے تمہارے لیے دسترخوان پہ کھانے چنے؟ اور کچھ نہیں تھا، اتنا تو حیا کر لیتے کہ میری بیٹیوں کے سامنے تو مجھے گالیاں نہ دیتے۔ معصوم بیٹیوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ کیسے بدکماش ہیں یہ لوگ جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں؟ کیسے بدسیرت مد فطرت ہیں یہ لوگ جو ہمارے گھر میں آئے، کھانا بھی کھا گئے، اور جاتے ہوئے ہمارے ابو کو گالیاں بھی دے گئے، اور جاتے ہوئے ہمارے ابو کو تانے بھی دے گئے، چیلنج بھی کر گئے، کم از کم میرے گھر میں آنے کا حیا کرتے، پوری قوم چھوڑ کے چلی گئی۔ پیغمبر کی پریشانی کا عالم دیکھیے، تنہا اکیلے پریشان۔ اسی اثناء میں رسول اللہ کو خبر ہوئی ایک قافلہ مکہ میں واپس آ رہا ہے، مکہ کی شہر سے نکل کر نبوت اس راستے پہ کھڑی ہو گئی جس راستے پر وہ قافلہ آ رہا تھا۔ کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہ مکہ میں تنہا رہ جانے والا پیغمبر اس قافلہ میں آنے والے ایک مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ مسافر ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب نے چھوڑ دیا، سب بیگانے ہو گئے، سب دشمن، سب کی آنکھوں میں انتقام، اور سب کی آنکھوں میں دشمنی کے انگارے جل رہے ہیں۔ پریشان پیغمبر راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، قربان جاؤں صدیق، ساری دنیا نبوت کی انتظار کرے، کیا وہ لمحات ہوں گے جب درد بھرے دل سے نبوت صدیق انتظار کر رہی تھی۔
علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، نماز کا دوسرا نام ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان حق نماز کا دوسرا نام ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، قلب شیعہ کافر تھا آج بھی شیعہ کافر، قلب شیعہ کافر تھا آج بھی شیعہ کافر۔ نعرہ تکبیر کے سر جناب شیخ حاکم علی صاحب،
قائد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ میں اب اپنی بات کو جس طرح پھیلا کر آہستہ آہستہ اسے سمیٹ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اب میں اپنے اس انداز کو چھوڑ کر نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوستو، آج اکثر و بیشتر جب وہ گروہ اور طبقہ جس کے بارے میں سپاہ صحابہ بغیر کسی خوف و خطر کے بلا کسی روک ٹوک اور بغیر کسی جھجک کے اپنا موقف چوکوں چراہوں مسجدوں میدانوں اور ایوانوں میں باشگاف الفاظ میں بیان کرتی ہے، لیکن وہ گروہ اور وہ طبقہ بڑی عیاری بڑی مکاری اور چال بازی سے یہ کہتا ہے ہم تو صحابہ کے گستاخ نہیں، ہم صحابہ کے دشمن نہیں، ہم صحابہ کرام کے مخالف نہیں، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ایک لمحہ ایسا آتا ہے، بلکہ 24 گھنٹوں میں 3 مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان 3 موقعوں پر دنیا شیعت ببانگے دہل لاؤڈ سپیکر پر اس بات کا اعلان کرتی ہے اشہد ان علی الولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، جبکہ دنیا میں ماں نے ایسا کوئی لال جنا نہیں جو تاریخ کے ذریعے سے، حقائق کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے کسی بھی انداز میں صدیق اکبر کے بغیر کسی اور شخصیت کو بغیر فاصلے کے خلیفہ بلا فصل ثابت کر سکے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کس قدر ڈٹائی کے ساتھ اس بات کا اعادہ لاؤڈ سپیکر پر اس صدیق کے بارے میں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس انداز میں لاؤڈ سپیکر پر اذان میں اور کلمے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں دلائل تو کیا کوئی چھوٹی سی دلیل بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوستو اب آپ دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہوئے، آپ کی دعاؤں سے میں ایم این اے منتخب ہو گیا، شیخ عاقب علی صاحب ایم پی اے منتخب ہو گئے۔ ہم جب منتخب ہوئے اسمبلیوں میں پہنچے تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا جناب عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انصاف چاہیے، انصاف عدالت مجھے انصاف دے۔ جواب ملا کیا بات ہے، بولا میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ ہاں بھائی دھاندلی کیسے ہو گئی، کہنے لگے وہ اس طرح کے ایم این اے بننے بننا تھا بن مولانا اعظم طارق گئے، دھاندلی ہو گئی۔ تیرا نام شیخ اقبال ہے، کہتا نہیں۔ تو امان اللہ سیال ہے، نہیں۔ تو کون ہے، کہنے لگا میں مسٹر بے وقوف خان، میں مسٹر کیوں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ سوال یہ تو نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے، جواب نہیں۔ الیکشن کمپین چلائی تھی، جواب نہیں۔ ووٹ مانگے تھے، جواب نہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل نہیں، الیکشن کمپین چلائی نہیں، ووٹ مانگے نہیں۔ اچھا بیلٹ پیپر پہ تیرا نام یا نشان شائع ہوا تھا، جواب نہیں۔ اچھا اب کیا کہتے ہو، کہنے لگا میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، میرے ساتھ دھاندلی، امیدوار بھی نہیں، کاغذات نامزدگی داخل بھی، الیکشن کی کمپین بھی، بیلٹ پیپر پہ نام اور نشان بھی، لیکن میرے ساتھ دھاندلی۔ ایم این اے مجھے ہونا چاہیے تھا، مولانا اعظم طارق کو۔ عدالت کیا کہے گی، ریٹ پٹیشن داخل کر، عدالت کیا کہے گی، وکیل لا کے بحث کر، عدالت کیا مجھے کہے گی اس کا جواب دے؟ نہیں، عدالت کہے گی یا ہسپتال بھیج دو یا پولیس کے پاس بھیج دو، کیونکہ یا علاج وہاں ہوتا ہے یا علاج یہاں ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب پیغمبر کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ امت بیعت کر رہی تھی، کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ حضرت علی المرتضی نے اپنے آپ کو خلافت کا دعوے دار کے طور پہ پیش کیا ہو. حضرت علی المرتضی امیدوار خلافت کی حیثیت سے میدان میں آئے ہوں کہ بھی میں بھی خلافت کا امیدوار ہوں، لہذا میرا بھی خیال رکھنا. یہ سوال میں نہیں، پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے، تم حضرت علی کو امیدوار خلافت ثابت کرو. لیکن کہیں گے وہ خلافت کے امیدوار تو اچھا امیدوار بھی نہیں تھے، ان کی کمپین چلانا ثابت کرو. کمپین بھی نہیں چلائی، ووٹ بھی نہیں مانگے. چلو یہ ثابت کر دو کہ دو چار پانچ ووٹ ان کو پڑ گئے ہوں، نہ حضرت علی امیدوار خلافت، نہ انہوں نے کوئی کمپین چلائی، نہ انہوں نے کوئی ووٹ مانگا، تو پھر خلیفہ بلا فصل کا نعرہ کیسے؟ اگر اس وقت امیدوار خلافت دو ہوتے، ایک حضرت صدیق اکبر، ایک حضرت علی المرتضی، حضرت علی المرتضی کو ووٹ ملتے تھوڑے، حضرت صدیق اکبر کو ووٹ ملتے زیادہ، تو آج بحث چل سکتی تھی کہ دھاندلی ہو گئی. لیکن ایک آدمی امیدوار خلافت ہی نہیں، نہ صرف یہ امیدوار خلافت نہیں، الیکشن کمپین میں شریک نہیں، بیعت لینے کے لیے متحرک نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، علی المرتضی تو وہ شخصیت تھے جو صدیق اکبر کے لیے چیف ایجنٹ کی کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ علی صدیق کے ہاتھ سے بیعت کرتے چلو. کیوں نہ کہتے اور یہ بات کیوں نہ ہوتی؟ یہ بات کیسے نہ ہوتی؟ یہ بات کیوں کرنا ہوتی؟ علی المرتضی کی نظروں کے سامنے ابھی وہ منظر تھا، وہ منظر ابھی ان کی نظروں سے ہٹا نہیں تھا جب رسول اللہ صاحب فراش تھے، بار بار آپ پہ غشی طاری ہو رہی تھی، ہوش آتا تھا تو سوال ہوتا تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آتا لا بل ینتظرونک، نہیں امت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو پیغمبری ارشاد فرما رہی تھی مرو ابا بکر فلیسلم الناس، میرا انتظار مت کرو، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ آئیں اور امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں. اور اس وقت انہی روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے، صدیق اکبر کی صاحبزادی پیغمبر کی زوجہ محترمہ امت کی ماں حضرت عائشہ نے عرض کی دست بستہ ہو کر، اللہ کے رسول میرے ابا رقیق القلب ہیں، آپ کے عشق میں اس قدر مبتلا ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہ کر پائیں گے، کسی اور کو حکم دے دیجئے. میں کہتا ہوں یہ الفاظ بھی شاید عائشہ صدیقہ کی زبان سے اللہ نے جاری کرائے تاکہ قیامت تک حجت ہو جائیں، کل کو یہ نہ کہے کہ بیٹی نے اپنے باپ کے لیے سفارش کر دی تھی کہ میرے ابا کو امام بنا دو. جب بار بار یہ سفارش کی کہ کسی اور کو امام بنا دیں تو جواب کیا آیا، یا اللہ و رسول ہو، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو اور پھر مسلح امامت پر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے. 17 نمازیں صدیق اکبر نے پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کی زندگی میں مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر امت کو پڑھائیں. لیکن یہاں پر ایک اور اشکال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ صاحب حضرت علی موجود نہیں تھے، حضرت علی موقع پہ موجود نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو حضور انہیں آگے کھڑا کر دیتے. ایک دن پھر ایسا بھی ہوا، رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا کو بلاؤ، علی المرتضی کو بلاؤ، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. بعد میں کچھ لوگ قرابت کا بہانہ بنا کر خلافت کے بارے میں بات بنا سکتے ہیں. دونوں حضرات گھر میں تشریف لائے, فرمایا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں. ایک ہاتھ علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ اپنے چچا کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو. پیغمبری مسجد میں اس انداز میں آ رہی تھی کہ پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے. مسجد میں داخل ہوئے, صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے ہیں. حضور کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی, پیچھے ہٹنا چاہا, اشارے سے فرمایا کھڑے رہو, میں تو تمہاری امامت کی تائید کرنے آیا ہوں. حضرت علی کو پیچھے کھڑا کیا, حضرت عباس کو پیچھے کھڑا کیا, گویا کہ پیغمبری یہ کہہ رہی تھی علی عباس میں دنیا سے جا رہا ہوں, یاد رکھنا آج جس ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے جا رہا ہوں اس کا دامن تھامے رکھنا. دنیا لاکھ کہے مگر تم کہہ دینا ہم ابو بکر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس کے پیچھے ہمیں رسول اللہ کھڑے کر کے گئے. دوستو خلافت بلا فصل یہ صرف خاصہ صدیق اکبر ہے, یہ صرف صدیق اکبر کی شان ہے, یہ کسی دوسرے کو لقب دیا نہیں جا سکتا. اور یہ لقب چھین کر صدیق اکبر سے کسی اور کو دینا یہ سب سے بڑی بددیانتی, تاریخ میں سب سے بڑی خیانت اور اسلامی تاریخ پر تلوار چلانے کے مترادف ہے. لیکن آج کلمے کے اندر یہ جو شامل کر دیا جائے, اذان میں یہ جو شامل کر دیا جائے, سنو آپ کے فیصل آباد کے وہ مفتیان کرام, وہ علماء, وہ مولوی جو دن رات ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اب تو ان کے فتوے بھی ہماری جیبوں میں ہیں. انہوں نے بھی کہا صدیق کی خلافت کا منکر لا شک دائرہ اسلام سے خارج ہے. صدیق اکبر کی خلافت پر امت کا اجماع ہے, اور جب صدیق اکبر کی خلافت کا انکار لاؤڈ سپیکروں پہ ہو رہا ہو, دینیات کی کتابوں میں ہو رہا ہو, اس کفر کا پرچار ہر آدمی کرنے والا ہو, تو پھر ایسے موقع پہ لازم ہے اگر کوئی سپیکر پر, اگر کوئی کتابوں میں, اگر کوئی نصاب میں صدیق کی خلافت کا انکار کرے گا اسے سپیکر پر, چوکوں چراہوں میں, کتابوں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں, میدانوں میں, ایوانوں میں, پھر اس کے کفر کا برملا اظہار بھی کیا جائے گا. دوستو ایک دو سوال ساتھیوں نے بھیجے. ایک سوال یہ بھیجا, حضرت فاروقی صاحب بھی سینیٹر بن رہے ہیں, آپ بے نظیر کے دور میں سینیٹر بن رہے ہیں, بعد نے کہا اس کی حمایت سے سینیٹر بن رہے ہیں, ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس اپنے اتنے ووٹ ہیں, انشاءاللہ ہم آسانی سے سینٹ میں چلے جائیں گے, اور کسی کے کمال نہیں, انشاءاللہ سینٹ میں آنے دو. ہم نے پہلے بھی قومی اسمبلی میں جا کر, صوبائی اسمبلی میں جا کر اپنے موقف کی بات کی ہے, سینٹ میں آنے کی دیر ہے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو بات صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں میں گونجتی تھی آج وہ بات سینٹ میں کیسے گونج رہی ہے. اس لیے ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں, ہم متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے سینٹ میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس صوبائی اسمبلی میں اپنے جماعت کے اتنے ووٹ ہیں, ہمیں کسی سے ووٹ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات ذہن میں رہے. دوسری بات کہ بے نظیر سے ملاقات ہو گئی. بھئی بے نظیر سے ملاقات ہی ہوئی ہے, نکاح تو نہیں ہوا. آپ لوگ خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں, ملاقات ہو گئی, ملاقات ہو گئی, یہ کوئی ملاقات نہیں بات ہے. اسے پتہ ہے وہ دور بھی اس نے دیکھا اور ہم نے دیکھا جب نواز شریف کے دور اقتدار میں یہ بھیگی بلی بن کر ادھر ادھر پھرا کرتی تھی, اور وہ دور بھی تھا جب ہم وقت کے امروں کے سامنے کلمہ حق کہا کرتے تھے. اس لیے اس وقت سے جانتے ہیں, اور اب بھی اگر کوئی کالا ناگ یا کالی سپنی یا سفید ناگ یا سفید سپنی خزانے کے منہ پہ بیٹھ جائے, خزانے کے منہ پہ, ملک کی دولت پہ بیٹھ جائے, اب دو باتیں ہیں, یا تو ڈر جاؤ اس ناگ سے, اور نفرت کرو اس ناگ سے، خزانہ اس کے حوالے کر دو، منہ ڈال ڈال کر اپنوں کو دیتی جائے، کہو ٹھیک ہے خزانہ بھی تیرا سب کچھ تیرا، ہم جا رہے ہیں واپس، ہم واپس جا رہے ہیں. یا پھر ڈنڈا ہاتھ میں لے، ایک طرف سے ڈنڈا دکھا، دوسری طرف سے اپنے خزانے سے اپنا حصہ لے، ایک طرف سے ڈنڈا دکھا، دوسری طرف سے اپنے خزانے سے اپنا حصہ لے. چڑھ جاتا ہوگا رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہوگا، ہو جاتا ہوگا اس کی کٹی زلف کا اسیر جو ہو جاتا ہوگا. اور جن پہ رنگ حق نواز نے صحابہ کی محبت کا چڑھایا ہے ان پہ اور رنگ کوئی نہیں چڑھتا. اس لیے آپ کو اس طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کریں، وہ تو آپ ہی لوگوں نے دی، آپ نے تو سوائی سیٹ بھی ابھی ابھی نئی نئی تازہ تازہ پیپل پارٹی کو دے دی، وہ تو آپ دیتے ہیں، مسلط تو آپ کرتے ہیں، آپ مسلط کرنے والے ہیں، ہم آپ کے اوپر مسلط ہونے والی چیزوں کو آہستہ آہستہ اتار کر احسان کرنے والے ہیں. مسلط تو آپ نے کیا ہے، عوام نے کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے، عوام پہ جادو چل سکتا ہے، خاص پہ جادو چل سکتا ہے، سپاہ صحابہ پہ کسی کا جادو نہیں چل سکتا. ہم تو وہاں بھی جائیں گے تو اپنی بات کریں گے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں خدا مجھے یہی غرق کر دے. اس ملاقات میں پہلی بات کیا ہوئی، اس نے کہا اتنی کم عمری میں اتنی جلدی آپ کی جماعت اتنے اعلی شان کیسے پا گئی؟ میں نے کہا صحابہ کے نام کی برکت ہے. میں نے کہا ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم عظمت صحابہ کے لیے سر بکف ہیں. پاکستان اور پوری دنیا میں کچھ لابیاں اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، وہ چاہتی ہیں امت کا تعلق صحابہ سے ٹوٹ جائے. جو امت صحابہ سے دور ہوگی حقیقت میں وہ اسلام سے دور ہوگی. کہنے لگی میں سمجھی نہیں وہ لابیاں کون سی ہیں. میں نے کہا اس کا نام ہے شیعت. ان لابیوں کا نام ہے شیعت. کہنے لگی کیا مطلب؟ میں کہ شیعت صحابہ دشمنی کا نام ہے، اسلام دشمنی کا نام ہے. اور ابھی ابھی جناب آپ ہو کر آئی ہیں خمینی کی قبر سے پھولوں کی چادر چڑھا کر، کیا آپ کو خبر ہے کہ خمینی نے اپنی کتابوں میں حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو اسلام کا دشمن اور کافر اور زندی کہا ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی آپ کتابیں منگوائیں. کہنے لگی آپ مجھے کتابیں دیں. میں نے کہا میں نے کیا دینی، آپ ابھی منگوائیں، میں ابھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. تو کہنے لگی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی، خدا کی قسم یہ الفاظ اس کے، میں بھی خمینی کو اچھا کیوں، جب سے وہ آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، میرے قائد شہید فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک کافرہ اور شیعہ عورت ہے، اس کا تختہ الٹنا اہل ایمان ہے. یہ بات کہاں کہی؟ قائد شہید نے اکاڑا میں کہی، قائد شہید نے بہاولپور میں کہی، اس کے نوکر نے بے نظیر کے سامنے بیٹھ کے کہی. ہم کوئی وہاں جا کر چاپلوسی کرنے یا اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے نہیں گئے تھے، ہم تو یہ بتانے گئے تھے کہ ہمارے قائد یہ کہا کرتے تھے. تو جواب فوراً گھبرائی، کہنے لگی نہیں 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 میں شیعہ نہیں، میں تو حنفی سنی ہوں، میرا باپ بھی حنفی سنی تھا. کس نے مجبور کیا کہ وقت کی وزیر اعظم صفائی دے کہ میں شیعہ چاہے ہو ہی صحیح لیکن صفائی دے رہی ہے. یہ تیری جرت ہے، یہ تیری یلغار ہے، یہ تیرا جذبہ صادق ہے. تو اپنے نعروں کو ان گلیوں تک محدود مت سمجھ، تیرے نعروں کی گونج دنیا میں پھیلتی ہے. وزیر اعظم کہہ رہی ہے میں شیعہ نہیں. میں حیران ہو گیا، کہنے لگی میں حنفی سنی ہوں. میں نے کہا اچھا آپ تو حنفی سنی ہیں. آصف کہنے لگی وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بھی اس طرح مانی کہ میں نے کہا وہ پنجا کیوں لگایا ہے بلاولا اس پہ. کہنے لگی وہ آصف نے لگایا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ شیعہ ہے. میں نے کہا بی بی پھر شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا، شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا. کس نے پڑھایا تیرا نکاح؟ تیرا نکاح تو ایران کیا ہوئے مجتہد و ذاکروں نے پڑھایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کہنے لگی نہیں 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 میرا نکاح تو ہمارے گاؤں کے اس مولوی نے پڑھایا ہے جو سنی ہے حنفی ہے جس نے میرے ابا کی قبر پہ دعا پڑھائی تھی, تو اس نے مجبور کیا کہ آج وہ اپنے نکاح کی صفائیاں بیان کرے. پھر کہنے لگی میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں اسلام کی, میں نے کہا سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. ہاں جی یہ گئے تھے ہم وہاں کرنے. کس بات پر اعتراض ہے؟ یہ ساری باتیں بیسیوں مرتبہ دسیوں مرتبہ اخباروں میں چھپی, اس نے کسی ایک بات کا انکار نہیں کیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا اسلام کی خدمت کرنی ہے تو استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. کہنے لگی یہ بات تو آپ نہ کریں, مجھے قوم نے ووٹ دیا ہے, مجھے قوم نے ووٹ دیا ہے, میں ویسے اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ آپ اسلام کی کیا خدمت کرتی ہیں, ہم اس کا مکمل جائزہ لیں گے. اور یاد رکھو, مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اس کو کہا تھا, عورت کی حکمرانی کے ناجائز ہونے پر کل بھی ہم قائم تھے, آج بھی ہم قائم ہیں, قیامت تک قائم رہیں گے. باقی رہی بات, باقی رہی یہ بات, بدقسمتی ہماری کہ تو مسلط ہو گئی ہے. اب اس دور میں آپ مجھے فتویٰ دے دیں بھائی بے نظیر بن گئی وزیر اعظم, اب وہ تو ہے غیر محرم, تو میں اسمبلی سے استعفی دے آؤں؟ جھنگ والوں کو کہہ دوں جاؤ بھائی جب تک بے نظیر ہے اسی خزانے چو پیسہ کوئی نہیں لینا, نہ سڑکاں بناونیاں نہ سکول بناونے, کیونکہ وہ تو عورت آ گئی. اب ہم تھوڑی لائیں, ہمارا کردار صاف, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہم نے ووٹ نہیں دیا, دیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا ووٹ مسلم لیگ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو کیوں نہیں دیا, نواز شریف سے جا کر پوچھو کہ ہمارے ساتھ جو جتوئی ہاؤس میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کا ووٹ تمہیں دیں گے, وزارت عظمیٰ کا ووٹ تو ہم کو دے گا, یہ وعدہ ہوا تھا. اس نے کہا 8 ووٹ اقلیت کے میری جیب میں ہیں, 72 ووٹ میرے ہیں. ہم نے کہا 20 ووٹ ہمارے ہیں, 2 ووٹ ولی خان کے ہیں, 102 ووٹ. سپیکر تمہارا جیتے گا, ڈپٹی سپیکر تمہارا جیتے گا, وزیر اعظم ہمارا جیتے گا. پھر جب ووٹنگ ہوئی 4 ووٹ نواز شریف نے اپنے اسمبلی سے باہر رکھے. 4 ووٹ کیوں باہر رکھے؟ وہ 8 ووٹ کہاں گئے جو اقلیتوں کے جیب میں تھے؟ ان کے ووٹ 70 پڑے, ہمارے ووٹ 20 پڑے, 90 ووٹ نکل آئے. اگر 4 ووٹ جو شہباز شریف کا ووٹ, 3 اور ووٹ اسمبلی سے باہر رکھے, یہ 4 ووٹ پڑتے 94 ہوتے, وہ 8 ووٹ پڑتے 102 ہوتے. نتیجے میں 4 ووٹوں سے سپیکر جیتا, 4 ووٹوں سے ڈپٹی سپیکر جیتا, اور پھر کئی ووٹوں سے وزیر اعظم جیتا. یہ گیم کس نے ہروائی, کس نے ہروائی؟ اب ہمیں کہتے ہیں نواز شریف کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ جب ہم نے دیکھا کہ جتوئی ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان بگٹی, نواب زادہ رسول اللہ جتوئی, میں خود اور نواز شریف, ہم 6 آدمی تھے. نواز شریف نے کہا مجھے فوج نے کہا ہے کہ یا تو وزیر اعظم بن یا بے نظیر بنے, ہم تیسرے کو قبول نہیں کریں گے. ہم نے کہا تو نہیں بنے گا, یہ بات ہم پہ چھوڑ, ہم جانے اور فوج جانے, ہم دیکھیں گے فوج ہمیں کیسے روکتی ہے. کون تھا پھر جو فوج کی سرخ آنکھ کو دیکھ کر, امریکہ کی میلی آنکھ کو دیکھ کر, بزدل ہو کر, ڈر کر گھر میں بیٹھ گیا, اقلیتوں کے ووٹ بھی نہیں لایا اسمبلی میں, اپنے 4 ووٹ بھی اسمبلی میں نہیں لایا, اس نے ڈپٹی سپیکر بھی ہروایا, سپیکر بھی ہروایا. لوگوں جب ہم نے دیکھ لیا کہ نواز شریف اپنی ذات کے لیے بھی مخلص ہے, تو ہم نے بے نظیر کو ووٹ نہ دینا میرے ایمان کا مطالبہ تھا, لیکن نواز شریف جیسے بزدل کو ووٹ بھی نہ دینا میری عقل کا تقاضا تھا. اپنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں تھا. چلو وہ تو وہاں کی بات ہے, یہاں صوبائی اسمبلی میں ان کے پاس 105 ووٹ اپنے تھے, اور بٹو گروپ کے پاس کتنے تھے کل؟ 94-95. اس کے ساتھ جناب 36-37 ووٹ اور مل گئے, ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ملا. بٹو کے ساتھ وہ کون سی گوند تھی کہ سارے چپک گئے؟ تمہارے ساتھ وہ کون سی نفرت تھی کہ ایک بھی نہیں ملا؟ سوچنے کی بات ہے، تمہارا اپنا کردار ایسا تھا، تم خود بزدل ہو چکے تھے اور تم خود اپنے لیے سنجیدہ نہیں تھے، اس لیے یہ باتیں کسی اور کو بتاؤ، بے نظیر کو لانے کا سب سے بڑا اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مولویوں کو کہتے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، قائد محترم مولانا سمیع الحق موجود ہیں، حضرت ضیاء القاسمی صاحب موجود ہیں، پوچھو ان سے الیکشن سے پہلے کتنی مرتبہ ہماری باتیں ہوئیں، طے ہوا کہ اتحاد کریں گے، اتحاد کریں گے، اتحاد کریں گے، ہر موقع پر جب اتحاد کی باری آئی تو وہ لوگ بھاگ گئے، کہنے لگے اکیلی مسلم لیگ دو تہائی لے لے گی، اکیلی مسلم لیگ کتنے لے لے گی، دو تہائی لے لے گی، پھر ایک تہائی ملی، اکیلے تمہیں لڑنے کا شوق ہوا، وعدے کر کے تم بھاگ گئے، فرار تم ہوئے، اور پھر الیکشن کے بعد بھی وعدہ خلافی تم نے کی، بزدلی اختیار تم نے کی، ڈر تم گئے، ذمہ دار ہمیں کہتے ہو، اخباروں کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اخباروں میں جو آدمی چاہے پیسے لگا کر خبر دے دے، کوئی ہمارے ساتھ بات کرے کہ بے نظیر کو لانے کا ذمہ دار کون ہے، اگر روزے روشن کی طرح ثابت نہ ہو جائے کہ نواز شریف ہے تو پھر کہنا، اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بے نظیر سے ملاقات ہو گئی، بے نظیر سے ملاقات ہو گئی، اب مسلط کر دی آپ لوگوں نے، اب ملاقات کیا، وہ تو صبح کو بھی وہاں بیٹھتی ہے، شام کو بھی وہاں بیٹھتی ہے، میری کرسی تو دور ہے، نواز شریف اور بے نظیر کی تو ساتھ ساتھ ہیں، میری تو پھر پانچویں چھٹی کرسی ہے، یہ تو ان کے درمیان میں تو تین فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، پہلے اس کو حفاظت کرو، بعد میں ہمارے خیال رکھنا، ہم اللہ کے فضل سے اپنے موقع پہ اتنے مضبوط ہیں، ہمارے اوپر جو رنگ جنگلی شہید نے چڑھایا ہے وہ تو ہتھ کڑی سے بھی نہیں اترا، وہ تو بیج سے بھی نہیں اترا، وہ تو مقدمات جیلوں سے نہ اترا، وہ رنگ ایسا چڑھا، گولیاں کھائی، خون بہا، مگر وہ رنگ نہ اترا، کیا بے نظیر یہ رنگ اتار دے گی؟ کوئی اور ہوگا جس پہ کسی کا رنگ چڑھ جاتا ہوگا، جس پہ رنگ حق نواز نے صحابہ کی محبت کا چڑھایا ہے، وہ سینہ چاک کروا کے، وہ راہ خدا میں خون کے آخری قطرات بہا کر شہید تو ہو سکتا ہے مگر اس کا رنگ بدل، اللہ ہمیں ہماری نامی راسر ہو، واخر دعوانا۔
جنگ سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی کمیشن پر سالوں جیل برداشت کرنے والے جناب شیخ خاتم علی،
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم و معزز علماء کرام، سامعین حضرات، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب خطاب فرما رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا حق نواز جنگی شہید کا رنگ سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر ایسا چڑھا جو آج تک نہیں اترا نہ اتر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت جماعت میں صرف 29 آدمی تھے، لیکن آج 29 آدمیوں میں سے 8-10 کے علاوہ تمام شہید ہو چکے ہیں، لیکن 8-10 آدمی جو زندہ ہیں وہ آج بھی جنگوی کے مشن کے ساتھ ہیں، کسی نے آج تک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایک شخص ان میں سے پیچھے قدم نہیں اٹھائے گا، چاہے ان کو بھی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، اس الیکشن میں جس میں آج ایم پی اے منتخب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جماعت نے مجھ پر ڈالی ہے۔ اس سے پہلے بھی مجھ پر صدر ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جس وقت تک آپ لوگوں کی دعائیں، ہمدردیاں ساتھ نہیں ہوں گی۔ میں نے الیکشن میں کارکنوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ہر پلیٹ فارم پر سپاہ صحابہ کے مشن کی تکمیل کے لیے، مظلوموں کے حق رسی کے لیے ان شاء اللہ تعالی اگر مجھے جان کا نذرانہ دینا پڑا تو اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور آج بھی ان شاء اللہ تعالی اس عزم پر پکا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات میرے قائد حضرت مولانا اعظم طارق قومی اسمبلی میں کلمہ حق اٹھائیں گے، ان کی دست و بازو بن کر وہی بات میں سوائی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی ضرور اٹھاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ایم پی اے حضرات جو سیاست میں آتے ہیں، وہ سیاست جس کے معنی آج کل سیاست دان لیتے ہیں کہ جھوٹ اس کا معنی بنتا ہے، لیکن میں جو سیاست میں، جماعت نے جو سیاست میں ڈالا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ سیاست کو جھوٹ سمجھ کر نہیں دین سمجھ کر کیا جائے۔ جیسے لوگ جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں اس وقت امیدوار ووٹروں کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں کسی طریقے ووٹ مل جائے، اور جب بن جاتے ہیں تو وہی امیدوار انہی کارکنوں کو پہچانتا تک نہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں۔ اس لائن کو میں انشاءاللہ تعالی توڑ کر دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کارکنوں پر کسی نے بری نظر سے دیکھا تو مجھ میں ہمت ہے انشاءاللہ تعالی وہ آنکھیں نکال دوں گا، کسی نے قدم بڑھایا تو انشاءاللہ وہ قدم کاٹ دوں گا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ہمت کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ آج تک کوئی وزیر، کوئی مشیر جب سے میرے قائد شہید ہوئے کسی نے جنگ میں قدم نہیں رکھا تھا، نہ ہی کوئی آتا تھا، اگر کوئی آتا تھا تو چپکے سے دیہاتوں میں کسی جگہ کسی ایم پی اے یا میں نے گھر آیا وہیں سے واپس چلا گیا۔ لیکن آج الحمدللہ جو وزیر جنگ آئے گا سب سے پہلے وہ مولا حق نواز جنگی شہید کی قبر پر جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، پرسوں وزیر تعلیم ریاض پتیاں آیا، اس نے سب سے پہلے میرے قائد کی قبر پر حاضری دی، اس کے بعد شہر میں گیا۔ جو بھی آئے گا انشاءاللہ پہلے حاضری دے گا، اس کے بعد کہیں اور جگہ جانے دے گا۔ آخر میں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھیں اور جنگی شہید کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا۔